بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. وبيشت الدرس من بعد كر رهي تھے البدعت کی علامات کے تعلق سے، اور جیسا کہ امام ابو عثمان رحمه الله کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے وہ خود چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل اور کچھ سلف کے اقوال بیان کرتے ہیں. اور سلف کے اقوال بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں تیسرا جو قول ہے اس کے شرح پر. شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال المصنف، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وسمعت الحاکم ابا عبد اللہ یقول، سمعت ابا نصر احمد بن سهل فقیہ ببخارا یقول، سمعت ابا نصر بن سلام الفقیہ یقول، ليس شيء اثقل على اهل الالحاد ولا ابغض اليهم من سماع الحديث وروايته باسناده. جو تیسرا قول ہے جو امام صاحب بیان کیا ہے وہ ابو نصر بن سلام کا قول ہے. فرماتے ہیں، ليس شيء اثقل على اهل الالحاد، کوئی بھی چیز اہل الالحاد پر اس سے زیادہ بھاری نہیں ہے، ولا ابغض الیہم، اور اس سے زیادہ قابل نفرت و بغض ان کے لیے، من سماع الحدیث، حدیث کو سننے سے، والعیاذ باللہ، سننے کتنی خطرناک بات ہے، من سماع الحدیث و روایته باسناده، اور حدیث کی روایت سند کے ساتھ، یہ اہل الالحاد کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ قابل نفرت چیز ہے، یعنی وہ سننا پسند نہیں کرتے. اب کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت خراب ہو جاتی ان کی، یہ نہیں سننا چاہتے، سب سے زیادہ بھاری چیز ہوتی ہے ان کے لیے. اب سند بیان کر، تحریر بیان کرنے کے لیے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بغض و نفرت ہے، اور یہ علامت اہل بدعت کی ہے، جو اہل حدیث سے، علم الحدیث سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث و فرامین سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يطيقون الحديث ولا يحتملونه ولا يثقون فيه، یہ اس لیے کیونکہ حدیث کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی بھاری ہوتا ہے، وہ محتمل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے، اور پر بھاری ہے ان کو یاد، حدیث کو لینا، ان کو یاد کرنا، ان پر عمل کرنا بہت بھاری ہے البدعت کے لیے. یعنی اس لیے اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور جو حدیث کے اہل ہیں، جو اہل حدیث ہیں، ان سے بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بغض و نفرت کرتے ہیں، اور یہ ان پر مجرب ہے، وہذا مجرب علیہم. اور یہ اثر جو ہے امام حاکم رحمہ اللہ کا جو بیان کیا ہے انہوں نے، اسے معرفت میں بیان کیا ہے، یعنی معرفت علوم الحدیث. امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ کی معروف تصنیف ہے، معرفت علوم الحدیث اس تصنیف کا نام ہے. اس میں کافی ایسے آپ کو اقوال و اثار نظر آئیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور امام ابو عثمان رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کیا ہے، کیونکہ امام حاکم ان کے استادوں میں سے ہیں. پھر فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ، وسمعت الحاکم، امام ابو عثمان فرماتے ہیں، میں نے سنا الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ کو، یقول، سمعت الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، ایک شخص مناظرہ کرتے ہوئے، فقال شيخ أبو بكر، شيخ أبو بكر نے مناظرہ میں یہ فرمایا، حدثنا فلان، يعني حديث بيان کیے، ابھی سند شروع کیا، حدثنا فلان، فقال له الرجل، تو اس شخص نے جس سے مناظرہ کر رہے تھے، اس شخص نے کہا، دعنا من حدثنا، الى متى حدثنا، چھوڑے حدثنا، کب تک آپ حدثنا کی بات کرتے رہیں گے؟ نعوذ باللہ. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کو ناپسند کیا ہے اور اس سے تنگ ہو گئے سینہ، اور حدیث کو سن کر پسند نہیں کرتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ البدعت اور گمراہی کے جو سربراہ ہیں ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ جہمیہ کے اور معتزلہ اور ان جیسے لوگوں کے جو سربراہ ہیں اور ان کے جو مشائخ ہیں نعوذ باللہ، ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ صاحب نے، شیخ ابو بکر نے جب ان کا یہ جملہ سنا، فقال الشیخ له قم یا کافر فلا يحل لك ان تدخل داری بعد هذا ابدا، اے کافر اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے میرے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، آج کے بعد میرے گھر میں تم داخل نہ ہونا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قابل قدر اور جل عالم جو ہے کسی شخص کی تکفیر بعینہ ہی نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ اچھی طرح جانتے کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اگر جاہل ہوتا ہے شخص تو اس کا عذر پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ بعینہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے تو اس تکفیر کے مستحق ہیں. اور یہ عالم جو ہے یعنی شیخ ابو بکر جو ہے اپنے بہترین اخلاق سے پہچانے جاتے تھے، اس لیے آگے فرمایا ما قلت قتل احد، میں نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا ما تدخل داری الا هذا، یعنی اس شخص کے علاوہ میں نے کسی کو بھی اپنے گھر سے منع نہیں کیا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتی ہے اس لیے کہ شیخ صاحب نے یہ دیکھا اس شخص سے کہ اس کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی بھاری ہے اور ناپسند چیز ہے. یہ بات اپنا عذر پیش کرتے ہوئے یہ جملہ بیان کیا ہے کہ میں نے کسی شخص سے بھی اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ میں گھر میں داخل نہ ہونا، یعنی اپنا اعتذار پیش کرتے ہوئے. اس شخص کو پھر گھر سے اس لیے نکالا اور یہ کہا کہ یہ کافر، اس کی تکفیر کی ہے، یہ غضب غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، کیونکہ اس شخص نے بہت بڑی بات کی ہے جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہے، اور پھر اخلاقیات کے اعتبار سے انہوں نے اپنا عذر بھی پیش کیا کہ میں نے اپنے گھر سے کسی شخص کو بھی نہیں نکالا اس کے سوا، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا اور نہ اس شخص کو متحمل کیا جا سکتا ہے جیسے اس شخص نے بات کی ہے. یعنی کوئی شخص حدیث مذاق اڑاتے ہوئے کہے کب تک آپ کہیں گے حدثنا، چھوڑے حدثنا کو، تو آپ نے وحی تو ختم کر دی، آدھی وحی تو ختم کر دی نا، آپ مکمل احادیث کا اچھی طرح سن لیں، آپ مکمل احادیث کا انکار کرنا کفر ہے، جو بھی احادیث کا مکمل طور پہ انکار کرتا ہے کفر ہے. اب جس نے انکار کیا ہے اس پر حجت قائم کی جاتی ہے، ایک ہے عمومی حکم، ایک ہے بعین خصوصی حکم. عمومی حکم جس نے بھی یہ کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یا قرآن محرف ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے. فلان شخص نے کہا ہے وہ کافر ہے، کافر ہے کہ نہیں؟ کیوں ابھی میں نے کہا کافر، اب کہتے ہیں کافر نہیں ہے، یہ تضاد ہے کیا؟ فرق ہے دونوں میں، ایک ہے عمومی حکم، ایک ہے خصوصی بعینی ایک شخص کے لیے. عمومی حکم ہر کافر جہنم میں ہے، فلان کافر مرنے کے بعد جہنم میں ہے، اللہ اعلم، ٹھیک ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی بھی عموم تکفیر کر، اس کی دلیل موجود ہے، بعینی کی شخص سے غلطی ہوئی ہے، اس پر کفر فتوی لگانے سے پہلے اس پر حجت قائم کی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ اس شخص کو پتہ تھا، کوئی عذر نہیں اس کے پاس، جہالت عذر ہے، جلد بازی میں بات کرنا عذر ہے، سبق لسانی عذر ہے، پاگل پن کا دورہ عذر ہے، زیادہ خوشی سے عقل کام کرنا چھوڑ دیا بھی عذر ہے. اس شخص سے بخاری حدیث میں کیا ہے، ایک شخص سفر میں تھا، ایک ویران راستہ آیا، اس کے سواری اس کے ساتھ تھی، اس پر اس کا توشہ، کھانا پینا سب اس کے ساتھ تھا، تو آرام کے لیے بیٹھا، دیکھا تو اس کی سواری ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے، بڑا ڈھونڈا بڑا، دیکھا کچھ نہیں ملا، تو درخت کے سائے کے نیچے آیا کہ اسے یقین تھا اب تو مرنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، راستہ بہت دور ہے، کوئی سواری ہے ہی نہیں، اور کھانا پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو جا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کے جو سواری اس سر پہ کھڑی ہے، تو خوشی سے اس شخص نے کیا کہا، انت عبدی وانا ربک، کہنا کیا چاہتا تھا، انت ربی وانا عبدک، الٹا کہہ دیا نا، اخطا من شدت الفرح، اسے خطا ہو گئی. یہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تو میرا بند ہے، میں تیرا رب ہوں، کفر ہے کہ نہیں؟ جو شخص یہ کہتا ہے کافر ہے کہ نہیں؟ اس شخص نے کہا کافر ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیوں کافر نہیں ہوا؟ اس کے پاس عذر تھا. حدیث میں کیا ہے، اخطا من شدت الفرح، اتنی زیادہ خوشی اسے ہوئی، اسے عقل نے کام نہیں کیا، اس کے الفاظ غلط نکلے اس کے منہ سے. الغرض، تو تکفیر کے موانع بھی ہیں، اس کے شروط بھی ہیں، اس لیے معین شخص کے لیے الگ حکم ہے، عموماً جو ہے وہ الگ حکم ہے. یہ بات اس لیے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں، یہ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، یہ بات غلط ہے. شخص محمد ابوہاب رحمہ اللہ اور ان کے جتنی بھی کتابیں دیکھیں آپ، یا باقی جتنی بھی آپ دیکھیں، تکفیر کے ضوابط ہیں، اصول ہیں، اور تکفیر ہمارے نزدیک، اس جماعت کے نزدیک، عقیدے کے اصول میں سے الگ سے اصل ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم بیان کرتے ہیں کہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اصول ایمان میں سے ہے، عقیدے کے اصول میں سے الگ ہے. اسی طریقے سے تکفیر کے احکام اور مسائل، تکفیر کے اصول جو ہیں، یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے الگ ایک باب ہے. پھر اگلا جو تیسرا جو اثر نقل کیا ہے امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وسمعت الاستاذ، یعنی امام ابو عثمان فرماتے ہیں، وسمعت الاستاذ ابا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت ابو القاسم جعفر بن احمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي وانا اسمعه. عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي كسان پڑھا گیا جبکہ میں سن رہا تھا، ابو القاسم فرماتے ہیں، سمعت ابي يقول، عبد الرحمن بن ابي حاتم فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابو حاتم الرازی معروف عالم گزرے ہیں. شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان کے والد جو ہیں، اباہو الامام فی بلدی، اپنے جگہ کے بڑے امام عالم سمجھے جاتے تھے، ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی الرازی، مکمل نام ہے ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی الرازی رحمہ اللہ. فرماتے ہیں، وهذا في عقيدته مسمات اصول السنه، یہ بات جو امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی تصنیف ہے، چھوٹی سی مختصر سی بڑی پیاری سی، عقیدے کے اصول جس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس تصنیف کا نام ہے اصول السنہ. جیسے کہ اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے، اسی طریقے سے اصول السنہ امام الرازیین، ابو حاتم الرازی اور ابو زرعہ الرازی، دو امام گزرے ہیں، ان دونوں کے عقیدہ کے کتاب جو انہوں نے تصنیف کی ہے، مختصر کتابچہ، اس کا نام ہے اصول السنہ. تو اس اصول السنہ میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے، جو امام ابو عثمان رحمہ اللہ اپنی سند سے یہاں پر وہی بات نقل کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، جو امام ابو عثمان رحمہ اللہ ابھی نقل کر رہے ہیں اپنی اس کتاب میں عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث میں، یہی الفاظ جو ہیں امام ابو حاتم الرازی نے اپنی تصنیف اصول السنہ میں بھی یہ بیان کی ہے. فرماتے ہیں، اب سنیں ذرا پیاری بات، امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، جو علامت اہل بدعت کی، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اصل باب کیا ہے، علامت اہل بدع، اہل بدعت کی علامات، اب سنیں چند علامات اہل بدعت کی. فرماتے ہیں، علامت اہل بدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، اہل بدعت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اہل الاثر یعنی اہل حدیث اہل سنت پر طعن کرتے، وقیع یعنی طعن کرنا، برا بلا کہنا، یہ پہلا ان کی علامت ہے. وعلامت الزنادقہ، جو زندیق قسم کے لوگ ہیں، ان کی پہچان، ان کی علامت یہ ہے، تسمیتم اہل الاثر حشویہ، لا يتركوا حشوية كده. شخص فرد حشوية مرادية حشو في الناس احتقار وكي تحقير كرته هو فرماته كي لوج جو هين حشوية هين يعني لوجو كي إمام نہیں ہے عوام الناس میں سے ہیں اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی قیمت کوئی حیثیت نہیں بے حیثیت کی لوگ ہیں یہ اسی کو حشو کہتے ہیں اور ان کے نزدیک جو ائمہ معتبر ہیں جو امام ہیں دین کے وہ ہیں جو اہل بدعت اور گمراہی ہیں نعوذ باللہ تو حشویہ یہ لفظ آپ اکثر سنا ہے آپ نے حشو ہمیشہ کہتے ہیں بے سود بات کو حشو فی الکلام کہ کثرت سے کوئی بات کرنے والا ہو ادھر ادھر کی مارنے والا ہو اور کم کام کی باتیں بہت کم ہو تو کہتے ہیں یہ کلام میں حشو ہے انسانوں کے اعتبار کوئی کہتے فلان حشوی ہے یا حشوی ہے یا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بے حیثیت شخص ہے اس کا کوئی اثر رسوخ ہے ہی نہیں یا اس کا وجود ہو نہ ہو کوئی برابر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس اعتبار سے حشو ہے اور رسول کو حشوی کیوں کہتے ہیں عجب بات ہے کہ واللہ حیران کن بات ہے کثرت سے جب دلائل پیش کرتے ہیں نا ایک مسئلے کے لیے کثرت سے دلائل قرآن مجید کی آیات احادیث تو سامنے بدعت میں سے ہے اس کو دلائل ضرورت نہیں ہے بدعت کا مطلب کیا ہے الاحداث فی الدین دلیل تو نہیں اس کے پاس نئی چیز یاد کر چکا ہے نا اب دلیل کے بغیر اس نے کر کی ہے نئی چیز ہے اب دلیل سب کے لیے مصیبت سب سے بڑی مصیبت اس کے لیے کیا ہے دلیل ہے نا اب ایک دلیل پیش کرتے ہیں تھوڑا غصہ آتا ہے تو کرتے ہیں زیادہ غصہ آتا ہے دس کرتے ہیں اس سے زیادہ غصہ اب پچاس بیان کرتے ہیں حالت کیا ہوگی اس کی اس کے پاس جواز کیا ہے اپنے عوام الناس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے حشویہ ہیں یہ باتیں نہ سنیں ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ بلندی پہ علو پر ہے ہزاروں دلائل ہیں اب جو ہزاروں دلائل پیش کرتے ہیں طبیعت کیسے بگڑتی ہے سامنے والے کی جو کہ اللہ کے جو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ عرش پر نہیں ہے اللہ علو پر نہیں بلندیوں پر نہیں اسے سمت لازم آتے جسم لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے وہ لازم آتا ہے جب ہزار دلائل پیش کرتے ہیں صرف صفت العلو کے لیے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف کے اقوال فلان کے اقوال اس عالم کے اس عالم کے پھر آپ کہتے ہیں ایک قول دکھا دے سلف میں سے جو اس کے مخالف ہو پھنس گئے نا کچھ بھی نہیں رہا تو اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے عوام الناس جو ظاہر قسم کے عام سے سیدھے سادے لوگ ہیں ایک جملے کہہ دیتے یہ حشویہ ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ کیوں بس زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں ایک بس سب پکڑتے چھوڑتے نہیں ہیں ان کے نزدیک کیا ہے پتہ وہ زیادہ بات کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں دو لفظ میں کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلندیوں پر ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے جسم لازم آتا ہے جگہ لازم آتی ہے یہ تین چیزیں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک ہے دلیل ہے کوئی کتنی باتیں ہوئیں دس جملے اس کے جواب میں اہل سنت کیا کرتے ہیں دلائل کون سے دلائل قرآن کی سنت کی احادیث کی عقلی دلائل فطرت کے دلائل اور اس میں کتنی دلائل ہوتی ہیں پھر سلف کے اقوال اجماع الگ نقل کرتے ہیں اجماع گیارہ سے بھی زیادہ صرف صفت العلو پر گیارہ سے زیادہ اجماع نقل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے چند باتیں کرتے بس ہم زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتے ہم چھوڑتے نہیں نعوذ باللہ کے نزدیک دلائل کو بیان کرنا کثرت سے چھوڑنا ہے باتیں کرنا ہے حشو فی الکلام ہے یہی وجہ کہ حشویہ کہتے ہیں اب اس کے جواب میں یہ کیوں فرمایا ہے اور یہ بات آج کی نہیں ہے آج بھی دیکھیں یہ مذاق اڑتا ہے یہ مذاق کرتے ہیں کہ بڑے ان کے پاس دلائل ہیں کیا دلائل ان کے پاس تولے عقل پہ ذرا دیکھنا کون سی دلیل باقی ٹھہرتی ہے نعوذ باللہ عقل پہ تو تولیں گے آپ عقل کو دلیل پہ تولیں گے دلیل کو عقل پہ تولیں گے ہونا کیا چاہیے عقل کی حیثیت یہ کیا بغیر دلیل کے وہ عقل ہی کون سی ہے جو شریعت کے سانچے کے اندر نہیں ہے جو شریعت کے حدود کے اندر نہیں ہے وہ عقل ہوتی ہے جو عقل شریعت کے حدود سے باہر ہے اس میں خیر کوئی نہیں ہے واللہ کوئی چیز بھی جب حد سے تجاوز کر دیتے اس میں کوئی خیر ہوتا ہے اب پانی پینے زیادہ پینے پانی کھانا زیادہ کھا لیں حد سے تجاوز کر لیں جبکہ حلال ہے خیر ہے اس میں جب آپ شریعت کے مخالف عقل کو استعمال کر کے حد سے تجاوز کر لیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی ان للہ ان الیہ راجعون شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اثر آگے جو ہے امام أبو حاتم الرازي يريدون بذلك إبطال الأثر. هي جملة إسلكية حشوية هي، كيوك أهل الأثر جو هي حشوية، كيوك إبطال الأثر، أثر كيته سنتكو أحاديثكو عمومي طور بس آيات وحديث سب شامل هوتي، لكن زاتر جب أثر كبات آتيه تو اسمه الخبر الأثر والحديث اللي هي الأحاديث الأخبار يسب إيكي معنى كيه كي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كي يسوى آب صلى الله عليه وسلم حديثكو جو هي باطل قرار دينا چاہتے انكار کرنا چاہتے. وهي عبارة جو إمام أبو حاتم الرازي رحمه الله كي إمام أبو زرع الرازي كي عبارة كي قريب هي. إمام أبو زرع الرازي رحمه الله فرماته إذا رأيت الرجل يسب أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. جب آپ دیکھیں کسی ایسے شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو گالی دیتا ہو تو یہ شخص زندیق ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ اپنے عقیدہ اصول السنہ میں اس بات کو بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کیوں بات کی ہے؟ انہم یریدون ان یبطلوا شہودنا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے گواہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گواہ کون ہیں؟ ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ حدیث کو چھوڑیں، آپ جھگڑا حدیث پہ ہو رہا ہے نا، چلے جی. قرآن ہمیں کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ آپ بیچ میں صحابہ کو نکال دیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے جو آج ہمارے پاس ہے؟ تابعین کو کس نے کہا یہ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کیا تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے؟ کیا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کو یہ پیغام دیا کہ یہ اللہ کی پاک کلام ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن ہے؟ تو تابعین کو کس کی ضرورت پڑی ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کے پاک کلام ہے؟ صحابہ کی، صحابہ کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو بھی سیکھا، سنت کو بھی سیکھا اور عمل بھی کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کا، قرآن مجید کے اندر صحابہ کا ذکر بھی ہے. اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو دین بچتا کیا ہے؟ اب حدیث کا انکار کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کو پرتان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا قرآن باقی نہیں بچتا اگر صحابہ کو نکال دیتے آپ. سبحان اللہ. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے گواہوں کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں. یہ صحابہ جو ہیں انہوں نے قرآن اور سنت کی تبلیغ کی ہے، اور یہ یعنی جو ہے بدعت ہیں ان پر طعن کرتے ہیں تاکہ ان کی عدالت کو ساقط کر دیں. اور یہ اصل مقصد روافض کا، جب وہ طعن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ وہ اصل میں دین کو ساقط کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے، انہیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لیا ہے اور پھر ہمیں اس دین کو پہنچایا ہے، تو ان کا جو بنیادی ٹارگٹ ہے اہل بدعت کا اور روافض کا خصوصی طور پہ، جب وہ طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور تکفیر کے فتوی بھی لگاتے ہیں یا ان کو منافق بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عدل نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ سند کے لیے صحیح حدیث کی پانچ شرط سب سے پہلے کون سی ہے؟ عدالت الراوی، تو متقی پرہیزگار عدل ہونا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ فلان کافر ہے یا زندیق ہے یا منافق ہے تو باتیں ختم ہو گئی نا، اب اس کے بعد کیا سنیں گے اس کی بات. تو اعوذ باللہ، روافض کے نزدیک اکثر صحابہ جو کافر ہیں سوائے چند چار پانچ کے، باقی سب کی تکفیر کرتے ہیں، جملتاً ہول سیل تکفیر کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اصل مقصد یہ شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دین کو ساقط کرنا چاہتے اور باطل قرار دینا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو حملۃ الحدیث، جن نے سنت کو متحمل کیا ہے، اس کے یعنی علم حاصل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نشر اشاعت کی ہے اور اس سنت کا حصہ بنے ہیں، ان کے تعلق سے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں. کوئی حشر کہتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، چونکہ حالت یہ ہے جو ان سے بوز رفرت کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، صرف یہی ان کا مقصد جو روافض کا مقصد ہے. روافض جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے دین کو ساقط کرنا چاہتے ہیں، اور ہے بدعت جو اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو روایت کا اور حدیث کا سند کا حصہ ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں تاکہ حدیث کو ساقط کر دیں تاکہ اس سے دین بھی ساقط ہو جائے. تو یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نعوذ باللہ، نہ روافض کے مقصد میں اور نہ ان اہل بدعت کے جو طعن کرتے ہیں محدثین پر. اور حديث بر في أقل جملة إمام أبو عثمان رحمه الله فرماته وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة يبي بات إمام أبو حاتم الرازي رحمه الله كي بات هو رهي إمام أبو حاتم الرازي رحمه الله بيان كره أهل بدعة كي تشند علامات ونسي قدرية كعلامات جهة بيان كرسي قدرية سمراد تقدير كمنكر كي قدرية جهة وہ أهل السنة کو کہتے ہیں مجبرة يعني جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے مجبر الگ سے فرقہ ہے قدریہ ہے اور جبریہ مجبرہ بھی کہتے ہیں جبریہ بھی کہتے ہیں جنہوں نے تقدیر کے باب میں غلو سے کام کیا ہے اور بہت بڑی غلطی کر بیٹھے دونوں گروہ شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدریہ جو قدری ہیں یعنی جو تقدیر کے منکر ہیں اچھی طرح سمجھ جب قدریہ کا لفظ القدریہ تو تقدیر کے منکر ہے ان کی پہچان ہے ان کی اور بھی غلطیاں ہیں کافی عقیدے میں لیکن سب سے بڑی غلطی باب القدر تقدیر کے معاملے میں ہوئی اس لیے ان کو قدریہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے قدریہ کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں وہ اپنے افعال کو خود پیدا کرتے ہیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے کوئی فعل کرتا ہے تو خود یہ انسان اس عمل کا خالق ہے اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اہل سنت فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور اس ہر چیز میں انسان اور اس کے افعال بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کا خالق ہے اور لوگوں کا افعال کا بھی خالق ہے جو اعمال حقیقی اعمال ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اور وہ اپنے قدرت اور ارادے سے فعل کرتے ہیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی قدرت بھی ہے طاقت بھی ہے ارادہ بھی ہے کیا بغیر ارادہ کے انسان کوئی عمل کر سکتا ہے کیا بغیر طاقت قدرت کے انسان کوئی عمل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس انسان کے ذریعے صلاحیت بھی ڈال دی ہے پیدا کی ہے کہ اس کا ارادہ بھی ہے اس کو طاقت بھی دی ہے اس کو توفیق بھی دی ہے اس کو قدرت بھی دی ہے ان کو اختیار بھی دیا ہے یہ انسان نافرمانی کرتا ہے اپنے اختیار سے اور فرما برداری کرتا ہے اپنے اختیار سے پھر اللہ تعالیٰ کو جزا دیتا ہے فرما برداری کی جزا جو ہے وہ ثواب ہے اجر و ثواب ہے اور جو برے اعمال کرتے ہیں نافرمانے کرتے ہیں ان کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور انسان کے عمل کو بھی جبکہ انسان خود اپنا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الصفات نمبر 96 میں واللہ خلقکم وما تعملون اسے نوٹ کر لیں یاد بھی کر لیں یہ سب سے بڑا جواب قدریہ کا قرآن مجید سے جواب ہے واضح جواب ہے واللہ خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا وما تعملون اور جو تم کرتے ہو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے شرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں تکلیف بھی دی ہے کچھ چیزوں کی اور تم نے اس کو سمجھا بھی ہے اور جو حکم تمہیں دیا گیا ہے آپ اس کو بجلانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں قدرت بھی رکھتے ہیں پھر تم تکبر سے کام لیتے ہو اور انکار کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمبرداری سے انکار کر دیتے ہو تو یہ جرم ہے تمام عقلاء عقل والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے وہ قابل سزا ہے وہ سزا کا مستحق ہے نہیں اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور اس انسان کو صلاحیت بھی دی ہے مکلف بنایا نا دیکھ ہم پاگل کی بات بچے کی بات نہیں کر رہے جو غیر مکلف ہیں مکلف عاقل اور بالغ ہے اللہ نے حکم دیا ہے واقعی مصلات ہے مثال کے طور یہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے کیا یہ شخص قابل سزا ہے کہ نہیں قابل سزا کیوں قابل سزا ہے کیونکہ عقلاء کیا کہتے ہیں ہر سمجھ والا شخص کیا کہتا ہے جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں حکم بھی دیا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق کی تدبیر کرنے والا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جب وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل کرنی ہے. کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے سوائے تعمیل اس کے پاس کوئی چارہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے حکم کی تعمیل ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں واقعہ کو دیکھ لیں آپ. مثال کے طور پہ جو انسان چوری کرتا ہے کیا لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں یا اسے بری کر دیتے ہیں یا اس کو سزا دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جو جبری قسم کے لوگ ہیں نا وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ معذور ہے کیونکہ وہ مجبور ہے. انسان خود عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مجبور کر دیتا عمل کرنے کے لیے. قدری انکار کرتے ہیں اور جبری اقرار کرتے ہیں اور دونوں غلو کرتے ہیں. قدری کہتے ہیں انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا ہے، جبری کہتے ہیں انسان اپنے عمل کا پیدا کروانے میں انسان مجبور ہے. اللہ نے اس انسان کو مجبور کیا ہے. کافر نے کفر کیا مجبوری میں، مومن نے ایمان اختیار کیا مجبوری میں. آپ مجبوری میں کسی بچے کو کہیں، بیٹے کو کہیں کوئی کام کرنے کے لیے، پھر وہ بچہ وہ کام کرے، سزا کا مستحق ہے یا جزا کا مستحق ہے؟ آپ کی بات مانی، اسے نا مجبور ہے نا، آپ نے کہا یہ کرے. ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے. ایسا بچہ جو ہے وہ سزا کا نہیں بلکہ جزا کا مستحق ہے. آپ یہ کہتے ہیں اللہ مجبور بھی کرتا ہے جو جبریہ ہیں، پھر سزا بھی دیتا ہے، پھر کافر جہنم میں جا رہا ہے، سزا ہے اس کی، سزا جو ہے ظلم ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. جب ہے کفر پہ مجبور وہ، پھر سزا کس چیز کے لیے؟ سبحان اللہ. پھر جیسا فرماتے ہیں یہی لوگ جو جبری ہیں، جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، اگر کوئی ان پر کوئی ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ سزا نہیں دینی چاہیے. اچھا قدری کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان خود اپنے فعل کو پیدا کیا ہے، ان کی جانب برعکس. وہ اہل سنت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نہ تو وہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہتے کہ انسان اپنے عمل کو پیدا کیا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان مجبور ہے. سنت دونوں کے بیچ میں، قدریہ اور جبریہ کے. قدریہ نے غلو سے کام لیا ہے نفی القدر میں، قدر کی انکار کرنے میں، اور جبریہ غلو کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے قدر کو ثابت کرنے میں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسان اپنے افعال پہ مجبور ہے. جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، ان کے نزدیک مجبور ہے. لیکن اگر آپ اس کے بیٹے کو قتل کر دیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ مجبور ہیں. اگر آپ اس کے مال کو آپ چھین لیں وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ مجبور ہیں. لیکن اگر وہ خود قتل کرے یا زنا کرے وہ کہے گا میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا ہے، یہ اس کا عذر ہے. اور اس کا عذر بالکل ویسے جیسے کہ کافر جو ہیں وہ عذر پیش کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام نمبر 148 میں، 148 میں، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے یہ کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا یا اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم بھی شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. ہم نے شرک اس لیے کیا کہ اللہ نے چاہا کہ ہم شرک کریں، نعوذ باللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہذ حجت باطلہ، یہ حجت جو ہے باطل ہے. بندہ جو ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے، اس کے ذمہ عمل بھی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق له، ہر انسان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. تو جیسا فرمایا شیخ ربیع رحمہ اللہ، قدریہ جو ہیں وہ شریعت کو مانتے بھی، احترام بھی کرتے ہیں، وہ تعظیم بھی کرتے ہیں نصوص وعید کے نصوص کی، لیکن غلو سے کام لیا نفی القدر میں اور بندے کے جو فعل ہے اس کی ثابت کرنے میں اور بندے کی طرف اس کی نسبت کرنے میں بھی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے، بلکہ ان کے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال پر قادر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو بندہ کام کرتا ہے اللہ اس پر قادر نہیں ہے، بندہ خود کرتا ہے۔ تو یہ پائن ہے گستاخ اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ارادے میں بھی سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں وہ کبھی چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، جس کا ارادہ نہیں کرتا۔ کوئی چیز بھی حرکت نہیں کرتی، کسی شخص سے یا کسی حیوان سے، جانور سے، کسی درخت سے، اللہ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر۔ درخت پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کے چاہت کے بغیر، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور فرق یہ ہے جانوروں میں اور انسان میں بھی کہ جو جمادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیوان ہے اور جو جماد ہیں اور جو انسان ہے، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے اور ادراک بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، اور اپنے عباد کے لیے پیدا بھی کیا ہے، اور ان کے رسول بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی نازل کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرم برداری کی ہے اور رسولوں کی بات کو مانا ہے اور ان کی فرم برداری کی ہے، فہذا یرجى له ان شاء اللہ ان یرضى عنہ، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جائے گا، وہ من اہل الجنہ، اور ان شاء اللہ ایسے شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن جو نافرمانی پر اتر آتا ہے اور ہر دمی پر اتر آتا ہے اور ان پر طعن کرتا ہے اور تکبر سے کام لیتا ہے، یہ افعال جو ہیں جو اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جبری کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اور معذور ہے، قدری کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے، اہل سنت جماعت دونوں سے بری ہیں، جبریہ سے بھی قدریہ سے بھی۔ وہ جبریہ کے قول کی طرح نہیں کہتے اور نہ ہی قدریہ کے قول کی طرح کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور جو اللہ کے بندے وہ مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ارادہ بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے ہر عمل کے جو وہ کرتے ہیں، چاہے نافرمانیاں ہوں جو وہ کرتے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جزا اور اجر کے مستحق ہیں۔ ان کے یہ اعمال جو ہیں اختیاری اعمال ہیں، جبری اعمال نہیں ہیں، لیکن قدریت کی خباست ان کا جھوٹ اور فجور اہل سنت پر یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو مجبرہ کہتے ہیں یا جبریہ کہتے ہیں، یہ تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے اس باطل عقیدے پر موافقت نہیں کرتے، نہیں بات ان کی مانتے۔ یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے اور اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، اس وجہ سے غصے میں آ کے، بدلے میں آ کے جو قدریہ ہے وہ اہل سنت کو جبریہ کہتے ہیں۔ واضح بات ہے، قدریہ جبریہ کیوں کہتے ہیں اہل سنت کو؟ کیونکہ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کا خود پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا، اس عمل کو پیدا کیا ہے، تو قدری کہتے ہیں نہیں، اللہ نے انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا، اللہ کا تعلق نہیں انسان کے عمل سے، انسان اپنے خود پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جبریہ کیا کہتے ہیں؟ انسان مجبور ہے، انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، نعوذ باللہ، جب زانی زنا کرتا ہے تو اللہ اسے کرواتا ہے، کافر کفر کرتا ہے اللہ نے کروایا اسے کفر، انسان کو اس میں کچھ بس ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جب ایسا گروہ موجود ہے تو قدریہ کو پتہ ہے، خباثت دیکھا، پتہ ہے کہ یہ گروہ موجود ہے جبریہ کا جو غلو سے کام لیتے ہیں، اور سنت ان سے بری ہیں دونوں سے، تو جبریہ کیونکہ معروف ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، تو قدریہ اہل سنت کو جبریہ کہتے ہیں تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے کے یہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کبھی یہ کہتے نہیں ہیں، اس کی بات بالکل واضح ہے، اور دونوں کے بیچ میں نہ قدریہ کا قول مطلقا لیتے ہیں نہ جبریہ کا قول مطلقا لیتے ہیں، کہتے دونوں غلط ہیں، دونوں غلو سے کام لیا ہے، وہ حد سے تجاوز کیا ہے، نصوص کو آدھا لیا ہے، قرآن سنت کے نصوص کو اور آدھا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی، اپنے عقل پہ تول کے، اپنی مرضی، اپنی چاہت کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اور دونوں جو ہیں جبریہ اور قدریہ دونوں گمراہ ہیں، ایک گروہ نے غلو کیا اس بات میں شریعت کو ثابت کرنے میں اور تقدیر کی نفی کرنے میں، شریعت کو ثابت کیا ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہے لیکن تقدیر سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسے کوئی لینا دینے کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے جو ہیں اس بات و قدر میں غلو سے کام لیے ہے اور شریعت کو ہلکے لے لیے ہے. میں انسان جب مجبور ہے تو شریعت پابند کیسے رہے گا؟ شریعت کو لازم انسان پہ ہے جب مجبور ہے، کیا لازم ہے؟ اور اسی لیے شیخ ربیع رحمہ اللہ بڑی پیاری بات ذرا غور سے سنے، فرماتے ہیں اس لیے بعض علماء نے کمپیریٹیولی کا دیکھا جائے قدریہ اور جبریہ کو دونوں میں سے افضل کون ہے، افضل کوئی بھی نہیں ہے، دونوں گمراہ ہیں، دونوں کے باطل عقائد ہیں، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے ان دونوں میں سے بہتر کون ہے تو فرماتے ہیں بعض علماء، اور ان میں سے ابن تیمیہ بھی ہے رحمہ اللہ، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے قدریہ ان کے گمراہ کے باوجود بھی جبریہ سے کچھ اچھے ہیں، دونوں گمراہ فرقے ہیں. تفضیل سے مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدریہ اچھے ہیں، اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، لیکن قدریہ اور جبریہ کہ دونوں کو عقائد کو دیکھا جائے ان دونوں میں سے کچھ بہتر کون سا ہے کمپیریٹیولی؟ قدریہ. کیوں؟ کیونکہ شریعت کو مانتے ہیں، شریعت کو قدر کرتے ہیں، انسان کو شریعت کا پابند مانتے ہیں، لیکن جو جبری ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان ہے مجبور، شریعت کا پابند ہے ہی نہیں، مجبور جو ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لأن الجبرية يبطلون شریعۃ اللہ بعقیدتهم هذه الفاسدة، کیونکہ جبری جو ہیں وہ اللہ تعالی شریعت کو باطل ثابت کرتے ہیں اپنے اس بات فاسد عقیدے سے، کیونکہ نافرمانی بھی کرتا ہے، کہتے ہیں میرے مقدر میں تھا، تو شریعت کہاں ہے؟ کیا شریعت کا پابند ہے؟ زنا کرتا ہے کہتے ہیں میں تو مجبور تھا، شریعت نے زنا سے منع کیا کہ نہیں؟ سود سے منع کیا کہ نہیں؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ہر نافرمانی سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نافرمانی بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے پاس عذر ہے. کیا عذر ہے؟ میں مجبور تھا. اس شخص کے نزدیک شریعت کو کیا حیثیت ہے؟ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے دونوں میں سے دیکھا جائے تو قدر کچھ شریعت کا احترام کرتے ہیں اگرچہ یہ بھی گمراہ ہیں اور انہوں نے غلو سے کام لیا، تقدیر کا انکار کیا ہے. اور عجب دیکھیں، جب ہم جبریہ کے جبر کی بات کر رہے ہیں، اس کو ایجاد کس نے کیا ہے؟ جہم بن صفوان. یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، جہمیوں کا عقیدہ ہے. اور عجب بات ہے، آج آپ دیکھیں اشاعرہ ماتوریدیہ کیا ہے؟ جبری ہیں، کہتے انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ جہم سے. ایسی جہمیت کی کچھ چیزیں آج اشاعر میں موجود ہیں. اچھا، روافض پتہ کیا ہے؟ روافض، رافضی. جبری ہے، قدریہ ہیں، قدریہ ہیں، تقدیر کا. ابھی آگے آئے گا ان شاء اللہ. شیخ صاحب شیخ ربیع رحمہ اللہ اور ان پر ہی مجرب ہے کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. جب ان میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ کسی نے تمہاری بھیڑ بکری کو چرا لیا یا تمہارے بیٹے کو قتل کیا، کیا آپ کہیں گے مجبور ہے؟ کہتے ہیں مجبور نہیں ہے، اسے سزا دینی چاہیے. تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ، بڑا پیار جملہ ہے، انت عند الطاعت قدری وعند المعصیۃ جبری. اور جب فرمانداری کرتے تو آپ قدری بن جاتے ہیں، جب نافرمانی کرتے تو آپ جبری بن جاتے ہیں. فی مذہب وافق ہواک قلت بہ، تو جو مذہب تمہارے خواہش کے مطابق ہے وہ تمہارا دین بن جاتا ہے، وہ تمہارا عقیدہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. پھر اگلا جملہ جو ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کی بات پوری کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں علامۃ الجہمیہ تسمیت اہل سنت مشبہ. جہمی کی علامت یہ ہے، جہمی جو باطل اور بدعتی اور گمراہ گروہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت مشبہ کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے مشبہ ہیں، یعنی تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے، نعوذ باللہ. آج کوئی شخص کہے نا کہ فلان مشبہ میں سے ہے اہل سنت کو، تو سمجھ نہیں یہ کس کی نشانی ہے؟ جہمی نہیں ہے، لیکن یہ علامت جہمیوں کی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے. امام ابو عثمان رحمہ اللہ کس کی بات نقل کر رہے ہیں؟ امام ابو حاتم الرازی کی بات نقل کر رہے ہیں. یہ بات اس زمانے سے ہے، آج بھی یہ لوگ کیا شاعرہ کیا کہتے ہیں، ماتوریدی کیا کہتے ہیں، مشبہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تشبیہ سے کام لینے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، جب کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہاتھ جس کا اللہ کا شان شان ہے. دیکھیں یہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، یہ مشبہ ہیں. سبحان اللہ. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت جو ہیں، اہل سنت جو ہیں وہ ثابت کرتے اللہ تعالیٰ کے صفات کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، بغیر کیفیت کے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے، یعنی بغیر کیفیت کے بھی. لیکن جہمی جو ہیں، معطلہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں، وہ تمام اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. جب آپ ثابت کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تشبیہ سے کام لینے والے، آپ مشبہ ہیں. اور دونوں میں فرق ہے. مشبہ یہ کہتے ہیں، سنیں ذرا، مشبہ تشبیہ سے کام لینے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے صفات جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم جیسے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے قدرت جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے. یہ مشبہ ہیں. اور ایسی باتیں کی ہیں جن کو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتنی تشبیہ سے کام لیا ہے. ایسا گروہ موجود تھا جو مشبہ تھا، جن کے یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو مانتے ہیں اور مخلوق جیسے مانتے ہیں نعوذ باللہ. لیکن شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور جس طریقے سے آپ وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ نے راستہ اختیار کیا ہے ان نصوص کو سمجھتے ہوئے، یہ لوگ اہل سنت اور اہل حق ہیں، اور حق ان کے ساتھ ہے. جو معطل ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، گمراہ ہیں، جو فرعون کے اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو ثابت صفات قرآن اور سنت میں، وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ وہ حق پر ہیں، اور جبکہ وہ سب سے بڑے باطل پہ ہیں. مشبہ جو ہیں انہوں نے غلو سے کام لیا، جو تشبیہ سے کام لینے والا الگ سے گروہ تھا. جو مشبہ گروہ موجود تھے، جیسے جبری ہے، قدری ہے، مشبہ بھی ایک گروہ موجود تھا جو تشبیہ سے کام لیتے تھے. اور ایک غالی رافضی تھا، ہشام بن الحکم جو ہے، اسے ہشامیہ بھی کہتے اس فرقے کو، اس نے یہ بدعقیدگی ایجاد کی تھی کہ خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی ہیں نعوذ باللہ. تو مشبہ جو ہے، جو تشبیہ سے کام لینے والا گروہ ہیں، انہوں نے غلو سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. اللہ تعالیٰ سے بلند و بالا ہے جو یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. اور معطل جہمیہ جو ہیں، اور وہ یعنی جو انکار کرتے ہیں، اور یہ جو مشبہ ہشامیہ جو ہیں، دیکھیں مشبہ الہشامیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بدعقیدگی سے بھی بلند و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ان تمام بدعقیدگیوں سے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو مشبہ جو جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ روافض کے رؤوس تھے، سربراہ تھے پہلے، یعنی ابتدا میں. پھر ان لوگوں نے جہمیت کے اختیار کی ہے، پھر معتزلہ، اور پھر تعطیل سے اور انکار سے کام لیا ہے. شروع میں جو تشبیہ والے تھے، تشبیہ سے کام لیتے لیتے پھر جہمیت سے مرازہ کر کے جہمیت اختیار کر لی، پھر اعتزال کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور پھر قدریہ کے قول بھی لے لیا قدر میں، اور شر کو ہر طرف سے سمیٹ لیا نعوذ باللہ. یعنی جو ہشامیہ جو ہے، تشبیہ سے کام لیا ہے، تعطیل سے کام لیا ہے، کیونکہ تشبیہ سے بعد تعطیل ہی آتی ہے، عظیم آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار جن لوگوں نے کیا، کیوں کیا ہے؟ اصل وجہ کیا تھی؟ تشبیہ سے بچنا چاہتے تھے، انکار کر بیٹھے. تو تشبیہ بھی لیا ہے، اس سے تعطیل بھی کر بیٹھے، کیونکہ تشبیہ کے تو معنی تو نہیں ہے نا. جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کو ثابت کیا ہے؟ نہیں، کہ انکار تو اس نے بھی کیا ہے. جو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا ہے، اسے اللہ کا چہرہ کو ثابت کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کا چہرہ مخلوق جیسا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو تشبیہ سے کام بھی لیا ہے، انکار سے کام بھی لیا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ جہمی معتزلہ ہیں، ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئے، اور تقدیر کے معاملے میں قدریہ کا راستہ اختیار کیا ہے. سبحان اللہ، تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے. تو شیخ صفر و شیخ ربیع رحمہ اللہ تو شر کو ہر طرف سے سمیٹتے ہیں لوگوں نے نعوذ باللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے جو روافض جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ پر طعن کرنا اور تکفیر کرنا سوائے کم کے، قرآن مجید پر طعن کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے، اور باقی اتنی زیادہ تحریف کر بیٹھے ان کا کوئی نظیر، کوئی مثال بھی نہیں نعوذ باللہ. تو یہ چند علامتیں ہیں روافض کی. نمبر ایک، تشبیہ سے کام لینا، تشبیہ کے بعد انکار کرنا تعطیل، اور اس کے بعد تقدیر کا انکار کرنا، پھر صحابہ کرام پر طعن کر کرنا اور تکفیر کرنا، قرآن مجید کو کہ تحریف کرنا اور یہ سمجھا کہ قرآن مجید جو تحریف شدہ ہے اس پر ایمان صحیح طریقے سے نہ رکھنا، اور یہ چند علامات ہیں روافض کی، نعوذ باللہ. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اس کو پورا کرنا کتنا لمبا ہے، پورا کر لیتے ہیں کیونکہ ہاں یہ پورا کر لیتے ہیں. اگلی علامت جو ہے روافض کی، روافض ذکر آیا ہے تو اس پہ پورا کر دیتے ہیں. امام ابو عثمان صلی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ قول نقل کر امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا، اصول السنہ بھی یہ قول موجود ہے امام ابو حاتم کے تصنیف میں، فرماتے ہیں وعلامۃ الرافضہ، روافض کی کیا علامت ہے؟ فرماتے تسمیتہم اہل اثر نابدۃ وناصبہ، ولی اثر کو نابت اور ناصبہ کہتے ہیں. نابتا کہتے کم سن جو بغیر حیثیت کے ہوں، جو دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو، اسے نابتا عام طور نابتا کہتے ہیں، یعنی اپنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے وجود جو ہے وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہے، دوسروں پر اعتماد کر کے اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہیں، اگر کوئی اور نہ ہوتے تو ان کا وجود ہی نہ ہوتا. تو یہ نابتا ناصبہ جو اہل بیت کے لیے عداوت نصب کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو روافض کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے کہ جو اہل اثر ہیں، یعنی نشانیں بہت ہیں، ابھی چند میں نے ذکر بھی کیا، ابھی پانچ کو ابھی میں نے بتایا، ان میں سے ایک یہ الگ سے نشانی بیان ہوئی ہے کہ روافض کی نشانی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو، اہل سنت جماعت کو کہتے ہیں کہ نابت اور ناصبہ ہیں، فوراً ناصبی ہے. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اہل بیت کی تعلی ہی نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، جیسے کہ روافض کی، روافض کا عقیدہ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے جیسے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت جو ہیں، بلکہ ان کے احترام بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، اور ان کا حق کے اقرار بھی کرتے ہیں. روافض نے صحابہ کی تکفیر کی ہے، طعن کیا ہے، اور اہل بیت میں غلو سے کام لیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے. اگر اہل سنت میں سے کوئی حق بات کرتا ہے اور یہ کہیں، اور یہ کہتے ہیں اہل سنت میں سے کوئی کہ ہم جو ہیں اللہ کی قسم سے ابوبکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے، علی سے، تمام سے محبت کرتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، تو رافضہ کہتے ہیں نہیں، تم ناصبہ ہو، تم ناصبی ہو، کیونکہ تم ابوبکر عمر سے بغض نفرت نہیں رکھتے ہو. ان کے لیے نزدیک ایک قاعدہ ہے، اسے انڈر لائن کریں، لا ولا الا ببراء، لا ولا الا ببراء، یعنی یہ روافض کا ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے کہ کوئی دوستی نہیں سوائے دشمنی کے، بغیر دشمنی کے، بغیر برات کے کوئی دوستی ہو نہیں سکتی. یعنی اگر آپ سیدنا علی کے دوست ہیں تو ابوبکر عمر سے دشمنی کرنی پڑے گی، ورنہ آپ دوست نہیں ہو سکتے. اگر آپ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ابوبکر عمر سے آپ کو نفرت کرنی پڑے گی، تب ہم آپ کی محبت کو مانیں گے سیدنا علی سے. تلا لا ولا الا ببراء، نعوذ باللہ. اس لیے ولا والبراء جو ہے یہ عقیدے کے اصول میں سے الگ سے ایک اصول ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، تاکہ اس جیسے مسائل کو کھول کھول کے بیان کر کے بتائیں لوگوں کو کہ لوگ اہل بدعت جو ہے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی آپ سید علی کے دوست نہیں ہو سکتے نہ اہل بیت کے، جب تک کہ آپ برات کا اظہار نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، قبحہم اللہ. اس لیے اہل سنت کو ناصبہ کہتے ہیں، یعنی اہل بیت سے عداوت نصب کرتے ہیں. اور آج تک بھی یہ کافی نہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں جو مشروع طریقہ ہے، بلکہ لازم ہے روافض کے نزدیک آپ اہل بیت سے تب محبت کرتے ہوں گے جب آپ ان کو ان کی تعلیح کرتے ہوں، یا ان کو عبادت کریں، ان کو پکاریں، دعا ان سے طلب کریں، نظر نیازیں کریں، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ صاحب کو شریک کر دیں، نعوذ باللہ، تب یہ مانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آدھی بات ہے، ایک تو اہل بیت میں غلو کرنا، ان کو رب کا درجہ دینا، شرک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بغض نفرت بھی کرنا، جب یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں تب کوئی رافضی بنتا ہے، پھر یہ مانتے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے سچا ہے، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک اور حق پر ہے. لیکن اگر آپ یہ بات نہیں مانتے، نہ آپ غلو سے کام لیتے ہیں اہل بیت کی محبت میں، آپ کی تعلیح نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، یہ آپ نہیں کہ تعلیح مشکل کشا ہے، آپ یہ نہیں کہ سید علی کو پکارتے یا علی مدد. آج دیکھیں نعوذ باللہ، بعض لوگ اہل سنت میں سے آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ان کے یا علی مدد کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب یا علی مدد شرک ہے کہ نہیں؟ مدد اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، سیدنا علی سے کی جاتی ہے. تو روافض کے نزدیک اگر آپ یہ نہیں کہتے یا علی مدد تو آپ ناصبی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، تکفیر نہیں کرتے، ان کی طعن نہیں کرتے، ان پر برات کا اظہار نہیں کرتے، آپ نہیں کہتے میں بری ہوں صحابہ سے، خصوصی طور پر الشیخان ابوبکر عمر سے، تو آپ کہتے یہ ناصبی ہے. ناصبی سے کیا مراد؟ یعنی اہل بیت سے بغض اور دشمنی اختيار كان ولا شخص، نعوذ بالله. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہے وہ حق پر ہیں، وہ رافض کے موافقت نہیں کرتے ان کے غلو میں، ان کے گمراہی میں، ان کے تکفیر میں، اور نہ ہی وہ نواصب کی موافقت کرتے ہیں جو طعن کرتے اہل بیت پر. نہ نواصب ایک فرقہ تھا جو سید علی پر کلام کرتے تھے، اہل بیت پر کلام کرتے تھے، جو منقرض ہو چکے ہیں، ان کا وجود اب نہیں ہے. لیکن جو روافض ہیں وہ اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ نواصب ہیں، قاتلہم اللہ ان یفکون. اہل سنت جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور سب کو اپنی جگہ پر نازل کرتے ہیں، جو ان کا وقار احترام ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، غلو سے کام نہیں کرتے، اور ان کے لیے کوئی قبے، کوئی قبریں، کوئی مزارات قائم نہیں کرتے، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو شریعت کا حق نہیں دیتے کہ جو بھی بات کرو دین بن جاتی ہے. جس کا روافض اپنے اماموں کو حق دے دیا ہے، امام نے جو کہہ دیا وہ دین بن گیا، نعوذ باللہ. نہیں، اہل سنت جو ہے صحابہ کے احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، وہ توقیر بھی کرتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے لیے مزارات قائم نہیں کرتے، کوئی عبادت صرف نہیں کرتے، نہ ان کو حق دیتے کہ کوئی تشریع سے، یعنی شریعت کو حق ان کے پاس ہے، کوئی بھی صحابی قول کر دے وہ دین بن جاتا. نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کوئی جو صوفی ہیں انہوں نے کچھ ذرا خطرناک بات سنی، انڈر لائن کریں اس کو. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صوفی ہیں انہوں نے بعض چیزیں روافض کے منہج سے لے لی ہیں، جیسے کہ اولیاء میں غلو کرنا، یا اہل بیت سے بھی غلو سے کام لینا. بعض صوفی جو ہیں اہل بیت پہ غلو کرتے ہیں، جیسے کہ روافض کا طریقہ ہے، کیونکہ جو تصوف ہے وہ رفض سے مقتبس، روافض سے لیا گیا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روافض اور صوفیہ جو ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، والعیاذ باللہ. اخوان مسلمین بھی جو ہیں وہ بھی صوفی اور روافض کے ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں، ان کی بھی یہی پہچان ہے. ان کے علاوہ بھی کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا یہ کہ آپ دیکھتے کہ روافض کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اخوان مسلمین ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے سنت پر تو اخوان مسلمین کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ روافض کے ساتھ ہوتے. دیکھیے آپ، اہل بدعت کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل سنت کے خلاف. انہوں نے اہل بدعت کے مختلف افکار اور ان کے جو مختلف عقیدے ہیں وہ سب کو اپنا لیا ہے، تو ہمیشہ اہل سنت آپ دیکھیں گے کہ عداوت نصب کرتے رہتے ہیں، مخالفت کرتے رہتے ہیں. جتنی بھی یعنی نئی چیز ہوتی ہے، حالات حاضر میں جو تبدیلی آتی ہیں، جو مسائل درپیش ہوتے ہیں امت کو، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اہل بدعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فاسأل اللہ تبارک و تعالی ان یہدی المسلمین للاخذ بالحق آمین رب العالمین ويوفقهم لاتباع السنة واتباع اهلها والسابقين واللاحقين ان ربنا لسمع الدعاء آمین رب العالمین. اس پر ہم رکتے ہیں. آخری بات قابل غور ہے، اخوان المسلمین کا ذکر شیخ ربیع رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ ایسی جماعت ہے جو اہل رفض کے ساتھ ملی ہوئی ہے، روافض، کیونکہ بڑے گہرے تعلقات ہیں. آپ حماس کو دیکھ لیں، ان کی اصل بنیاد یہی روافض ہیں، اور ان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی امت پر کوئی مصیبت آتی ہے، جہاں پر کوئی بدامنی یا فساد کسی ملک میں ہوتا ہے، تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف افکار اہل بدعت کی ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں، ان کے ذاتی مقاصد ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے اس کی اصل بنیاد بھی دیکھیں روافض جا کے ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے، جہالت ہے. جو اہل حق علماء ہیں، سنت جماعت کے علماء ہیں، ان کی نہ قدر ہے نہ احترام ہے، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو نص اور دلیل ہے اور منہج سلف ہے اسے پسے پس ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ کہ ٹھوکرے کھاتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے ایسے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں جو بدعقیدہ الگ سے ہیں، اور امت میں فساد اور یہ مصیبتیں کھڑی کر دیتے. جیسے کہ اب دواعش دیکھیں، یہ کہاں سے نکلے لوگ، کون تھے یہ لوگ، کیوں امت پر یہ انہوں نے فساد اور بدعقیدگی ان کی جو ہے یہ عام ہوئی. بعض جوان جو ہے کافی متاثر ہوئے تھے، بھائی ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم جان قربان کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اصل مقصد کیا تھا؟ مسلمان ملکوں میں بد امنی اور انتشار اور فساد برپا کرنا. نتیجہ کیا نکلا؟ شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، عراق کے اس سے پہلے، یہ بد امنی جو پھیلی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ آپ کو ہمیشہ دیکھے گا روافض کھڑے ہیں اس کے پیچھے، اور یہ اخوان مسلمین ہمیشہ ان کا ہاتھ ہوتے ہیں ایسے معاملات میں. بلکہ یوسف قرضاوی کے میں نے خود ممبر پہ کھڑے ہو کے سنا ہے کہ وہ بڑا فخر سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے فلان ملک, ملک نام لے کے بھی ہم نے اس کو قرآن کو ہٹایا ہے, ہم نے وہاں پر نظام قائم کیا ہے, وہاں پر جو بد امنی ہوئی تھی وہ ہم نے کروائی تھی. بڑے فخر سے کہتے ہیں اگر یہ راستہ جو ہے نعوذ باللہ جہنم کی طرف جاتا ہے تو میں خوش ہوں اس راستے کو اپناتے ہوئے, اگر یہ فساد ہے تو میں اس میں خوش ہوں. وہ یہی سمجھا کہ یہ حق ہے, نعوذ باللہ یہ حق کہاں پہ ہے؟ امت میں انتشار پیدا کرنا, فساد برپا کرنا, یہ حق, اسے حق کہتے تو پھر باطل کیا ہے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. طالب علم کو چاہیے کہ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھے. علم کا ہونا واللہ بڑا نور, بڑی رحمت ہے, بڑی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور حکمت سے اس علم کو آگے پہنچانا یہ اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امت میں ہم انتشار ہونا چاہیے, یا ہم پڑھنے جا کے کہیں فلان ناصبی ہے, فلان رافضی ہے, فلان یہ ہے, جا کے اپنے علم کو وہاں پہ یعنی شعبہ بازی کر بتائیں. نہیں, اصل مقصد یہ نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح منہج کو اختیار کرنا چاہیے. جو باطل مناہج مذاہب ہیں اور باطل گروہ ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں غلط ہے. اب جہمی کی بات کرتے ہیں, روافض ہیں, قدری ہیں, معتزلی ہیں, اشعری ماتریدی ہیں, جہمی ہیں, کیوں بار بار ہم نام لیتے ہیں؟ تاکہ ہم خود ان کے شر سے محفوظ ہو سکیں, ان کی بدعقیدگی سے ہم بچ سکیں, اور پھر جو اپنے صحیح عقیدہ, صحیح منہج, منہج سلف الصالحین ہیں, صحابہ کا منہج, ان کا عقیدہ, ان کا طریقہ کیا ہے, وہ اپنانا ہے اور اس پر قائم بھی رہنا ہے, اللہ تعالیٰ سے سب کرنے کی دعا بھی کرتے رہنا ہے. یہ انسان جو ہے نا خیر پر ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی ایسی مصیبت امت پہ آتی ہے, جب بھی کہیں بد امنی کی چنگاری کہیں پہ ہوتی ہے, تو الحمدللہ اس علم کی نور سے, علم کی روشنی میں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ انسان اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے, اور ان کے شر سے محفوظ بھی خود بھی ہوتا ہے, اور دوسروں کو انشاءاللہ کے حکم سے محفوظ کر دیتا ہے. تو یہ اس علم کی خصوصیت ہے اور نور ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار آپ کے درس میں ہم آتے ہیں, اب بدعت کی بات کرتے ہیں, فلاں کے خلاف, فلاں کے خلاف, فلاں کے خلاف, کوئی اخلاق کی بات کر لیا کریں, کوئی والدین کی جو ہے نا حسن سلوکی کی بات کریں, صلہ رحمی کی بات کریں. امت میں بہت سارے مسئلے ہیں, ہمارے جوانوں میں اخلاق کی کمی ہے, اس پر آپ بات نہیں کرتے. باتیں سب ہوتی ہیں. جس بندے کا عقیدہ خراب ہو اس کے اخلاق کیا اچھی ہوں گے؟ جو شخص اپنے رب کا حق نہ دے سکے, نہ جان, تو رب کا حق کیا میرے اوپر؟ والدین کو کیا حق دے گا؟ وہ رشتہ داروں کو کیا حق دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا, وہ اپنے بیوی بچوں کو کیا حق دے گا؟ وہ والله جو رب کا حق نہیں دے سکتا, وہ مخلوق کا کسی کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. تو رب کا حق سب سے بڑا ہے. اپنا عقیدہ درست کریں, اپنا منہج درست کریں, وہ اللہ دیکھے پھر نور اعلیٰ نور ہے. آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے, آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا, وظائف فرمانبردار بھی اچھی ہو جائے گی, حسن سلوکی بھی اچھی ہو جائے گی, صلہ رحمی بھی اچھی ہو جائے گی, اہل عیال کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کا رہن سہن بھی اچھا ہو جائے گا. کیونکہ اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدے سے, دل سے. جب آپ کے دل میں خرابی ہے تو پھر اخلاق مطلب یہ نہیں کہ آپ مسکرا کے بات کریں, یہ کافی نہیں ہے. ربی جگہ ہمیشہ مسکراتے نظر آئیں گے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, چاہے اندر سے کچھ بھی ہو. یہ کسی کا حسن اخلاق کی علامت ہے. حسن اخلاق کی علامت کہ ہر صاحب حق اس کا حق دیا جائے, ادب ہو, احترام ہو, علم کا نور ہو. اب بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں, کسی کو یہ نہ کہ تم غلط ہو. نہیں, کہیں غلط کیوں ہو؟ یہ کافی نہیں. یار یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کیوں پتہ نہیں؟ یہ بد اخلاقی ہے. اگر کسی کو غلط کہنا ہے تو پہلے علم حاصل کرو, ثبوت تمہارے پاس ہونے چاہیے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری دلیل کیوں ٹھیک, اس کی دلیل غلط کیوں ہے. یہ علم کا نور ہے. ورنہ تو پھر اب صرف باتیں کر رہے ہیں, یار یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہو نا میں ٹھیک ہوں, یہ میرا گروہ ٹھیک ہے, تمہارا گروہ غلط ہے. اسے علم کہتے ہیں. امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر بدعملی ہو جاتی ہے. یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. سلف جہاں پر بھی کسی گروہ کا رد کرتے ہیں یا شخص کا رد کرتے ہیں, دلیل بھی پیش کرتے ہیں, ثبوت بھی پیش کرتے ہیں, حوالہ بھی پیش کرتے ہیں, وجہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ طریقہ رسول و جماعت کا ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم کی صالحین کا ہے, اور ہمارا بھی یہ راستہ ہی منہج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.